أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، العلماء ما قول ما قبل الدهر. صلوات على محمد وعلى آله. الحمد للہ، اس سال کافی مصروفیتوں کے باوجود، جبکہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کی مصروفیتوں کے باوجود، ہندوستان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منانے کا شوق اس قدر زیادہ پایا گیا کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کوئی بڑا شہر ایسا نہیں تھا اس سال کہ جہاں یاد امام خمینی نہ منائی گئی ہو. لداخ کی چوٹیوں سے لے کر مدراس کی آخری کھائی تک ہر جگہ، یہاں تک کہ مہاراشٹرا میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، جیسے منچر، جنر اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے، وہاں تک بھی لوگوں میں شوق پیدا ہوا ہے. اس بار 26ویں برسی اس طرح سے منائی گئی. خاص طور پر میں جنر میں جو لوگوں کا حال دیکھ رہا تھا اور جو شعرا نے جو اشعار کہے تھے، اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں نے وہاں پر یہ بات محسوس کی، جبکہ میں مختلف علاقوں میں یاد امام خمینی کے سلسلے میں پچھلے 5-6 برس سے بہت زیادہ مصروف رہا ہوں، لیکن میں نے اس بار جو محسوس کیا ہے ہندوستان میں وہ یہ کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ 26ویں برسی نہیں ہے بلکہ پہلی برسی منائی جا رہی ہے، جیسے پہلی برسی منائی جا رہی ہو. اس طرح کا شوق لوگوں میں دیکھا گیا اور ایک بیداری کی لہر دیکھی گئی. جو جوانوں کو جو روکا گیا تھا نا 25 برس سے، اب وہ جو ہے ٹوٹ گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زنجیروں کو توڑ دیا ہے جوانوں نے، اور نسل نو جو انقلاب سے دور تھی، اس نسل نو نے ایک پیغام دے دیا ہے پورے ہندوستان کو کہ اب تک جو ہمیں باندھ کے رکھا گیا تھا، جو اب تک ہمیں غافل رکھا گیا تھا، اس عظیم شخصیت سے جو ہمیں دور رکھا گیا تھا، جو ولولہ، جو جوش پیدا کرنے والی، امام خمینی ایک نام نہیں ہے اس وقت، جو ہے امام خمینی ایک ایسی انرجی کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے، بیداری کی اس لہر کا نام ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے اندر بیداری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر غلامی کی زنجیروں کو وہ توڑ دیتا ہے، بے عدالتی اور ناانصافی کو توڑ دیتا ہے. یہ صرف عام افراد کی بات نہیں ہے بلکہ حکومتیں، مملکتیں. آپ کو تعجب ہوگا، انڈونیشیا میں سحر ٹی وی کو بند کرنے کی اپیل کی گئی حکومت کی طرف سے، اس لیے کہ وہ حکومت جو آزادی کی بات کر رہی ہے وہ خود اس وقت اسلامی لہر سے، وہ اسلامی لہر کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کی ہے، یعنی اس وقت صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اسلام، دو قسم کا اسلام دنیا میں، دو چہرے اسلام کے صاف نظر آ رہے ہیں، جو امام خمینی نے پچھلے 36 برس پہلے جو بات کہی تھی کہ ایک اسلام امریکائی ہے اور ایک اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام امریکائی اور اسلام ناب محمدی، یہ جو دو قسم کا اسلام ہے، اس وقت وہ صاف طور پر عالم اسلام میں نظر آ رہا ہے. ایک قدامت پسندی آپ کو جو ہے افغانستان کے اسلام میں نظر آتی ہے، تو دوسری طرف جو ہے ماڈرنزم کے طور پر ترکی کا اسلام پیش کیا جا رہا ہے. دو چہرے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ دونوں چہرے بھی اسلام کے لیے خطرناک ہیں. کوئی بھی چہرے میں اسلام نظر نہیں آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی تصویر ہے وہ نہ ترکی کے اسلام میں نظر آ رہی ہے نہ افغانستان کے اسلام میں نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ یہ دونوں اسلام وہ ہیں جو امریکہ کی ایجاد ہے. اسلامی تحریکیں بھی امریکہ پیش کرتا ہے. آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ کیا امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مسجدیں بنوائیں؟ ہاں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ مسجدیں بنوائی جائیں. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ نمازوں میں کثرت ہو. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ حجاب کیا جائے, ایسا حجاب کیا جائے کہ لوگ حجاب سے متنفر ہو جائے. جیسے افغانستان کا حجاب پیش کیا گیا, آج کے اس دور میں ایسا حجاب افغانستان کے سرزمین پہ پیش کیا گیا اور یہ پیش کر کے بتایا گیا کہ دیکھو ایسا حجاب آج کے زمانے میں نہیں چلنے والا ہے. حجاب کی مختلف شکلیں پیش کی گئی. ترکی کے کا ایک اسلام پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس اسلام کو آج کے دور میں اس طرح کا اسلام جو ہے قبول کیا جائے. ترکی والا اسلام پیش کیا گیا لیکن یہ دونوں بھی اسلام حقیقی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت سہلا بتایا تھا, جو آسان شریعت بتائی گئی تھی جس پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے, مشکل شریعت سے لوگوں کو چھٹکارا دیا گیا اور ایسا آسان اسلام جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہر دور میں ہر زمانے میں ہر یلغار میں ہر دورے تہجر میں ہر دورے قدامت پسندی میں ہر دور کے افکار اور ہر دور کے جو ہے نظریات کے درمیان میں جو اسلام مقبول ترین اسلام ہے, جو اسلام فیشن کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے, جو اسلام پسندیدہ اسلام ہے, جو شوق سے قبول کیا جا سکتا ہے, جو حضور نے جب اسلام پیش کیا تو لوگ جو اسلام کے اندر آنے لگے اور دور دراز علاقوں سے جو ہے اسلام کو لوگ اپنی دل و جان سے قبول کرنے لگے بغیر کسی تحکم کے بغیر کسی غلبے کے بغیر کسی طاقت کے بغیر کسی تشدد کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. لیکن آپ بتائیے اس وقت جو اسلام کو منوایا جا رہا ہے کس طرح سے منوایا جا رہا ہے. آج افغانستان میں جس طرح کا اسلام پیش کیا جا رہا ہے, جو چہرہ اسلام کا بتایا جا رہا ہے, آیا اس اسلام کو مسلمان قبول کر سکتا ہے؟ کیا یورپ کے رہنے والے اور جو ہے دنیا جہاں کے رہنے والے لوگ ایسے اسلام کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کا اسلام سکڑتا جا رہا ہے. اس سے کسی کو خوف نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام خود امریکہ کی ایما سے جو ہے پیدا کیا گیا. خود امریکہ نے افغانستان کے اندر طالبان کا اسلام پیش کیا. طالبان کو وجود میں لانے والے خود امریکی ذہن ہیں. خود صہیونزم نے, خود جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے دماغوں نے جو ہے وہ افغانستان کا اسلام پیش کیا اور جو ہے پاکستان کی سرزمین پر سعودی پیسے سے افغانستان کے محروم طبقے کو پاکستان کے اندر جمع کیا گیا. زمین پاکستان کی تھی, پیسہ سعودی عرب کا تھا, بچے افغانستان کے تھے, دماغ اسرائیل کا تھا. یہ نتیجہ تھا طالبان جو وجود میں آئے. اسی طالبان کی ایک شاخ القاعدہ میں ڈھلی اور اسی کو مختلف پالش کر کے اسی کا ایک دوسرا روپ جو ہے وہ داعش کی شکل میں پیش کیا گیا. یہ سارے کے سارے جو اب دیکھیے, داعش بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو امریکہ چاہتا ہے پیش کیا جائے؟ ایسا اسلام جو امریکہ چاہتا ہے ویسا اسلام افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے, القاعدہ کے ذریعے سے, داعش کے ذریعے سے اور مختلف گروپوں کے ذریعے سے, چاہے وہ لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور لشکر ہو, ان کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے. لشکر جھنگوی ہے, نامعلوم کتنے لشکروں کو ایجاد کیا گیا. یہ سب ایک جگہ سے ان کو جو ہے پیسہ مل رہا ہے اور وہ سعودی عرب کا پیسہ ہے. سعودی عرب کے پاس اس قدر پیسہ ہے, اس قدر دولت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والا ملک اگر کوئی کہا جا سکتا ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ کے تیل کا کوئی حساب نہیں ہے اور تیل کی پوری مارکیٹ اس وقت جو ہے اس کا جو قیمت ہے وہ قیمت امریکہ طے کرتا ہے. وہ قیمت اوپیک میں طے کی جاتی ہے اور اوپیک جو ہے نا امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی تیل کی قیمت کا تعین سعودی عرب کے ہاتھ میں نہیں ہے, جبکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک سعودی عربیہ ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ کوکو کولا کی قیمت جو ہے وہ پیٹرول سے زیادہ ہو گئی ہے, یہ مشروبات جو ہے جو امریکی مشروبات ہے, چاہے جو ہے وہ پیپسی لے لیجئے یا کوکو کولا لے لیجئے, اس کا ڈرم رکھیے اور پیٹرول کا ڈرم رکھیے, ان دونوں کے درمیان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے اور پیپسی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. تو پانی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے تیل کی قیمت سے, کہ کون کر رہا ہے, یہ بڑی طاقتیں کر رہی ہیں, بڑی طاقتیں استحصال کر رہی ہیں, اور ان کی سوچ پر تو ان کا غلبہ ہے, نہ صرف ان کے پیسے پر, نہ صرف ان کی دولت پر, بلکہ ان کے ایمان پر بھی ان کا غلبہ ہے. یہی نہیں بلکہ سعودی عربیہ میں اگر کوئی امام جمعہ اگر خطبہ کہنا چاہتا ہے تو اس کا خطبہ بھی وائٹ ہاؤس سے لکھ کے آتا ہے, اس کا خطبہ بھی جو ہے وہ امریکی امبیسی میں طے ہوتا ہے کہ کون سا خطبہ پڑھنا چاہیے اور کون سی بات کہنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کہنی چاہیے. اس وقت پورا ملک ان کے اختیار میں نہیں ہے. 25,000 شہزادے ہیں جن کو جو ہے حکومت کی طرف سے اس قدر دولت دی جاتی ہے, اس قدر پیسہ دیا جاتا ہے, اور وہ سارا پیسہ یورپ میں خرچہ ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ولید بن طلال جو ہے وہ ایک رات میں جو ہے $1,000,000 جو ہے ایک فاحشہ عورت پر لٹا رہا ہے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ فاحشہ عورت کے اوپر جو پیسہ لٹایا جا رہا ہے یہ کس ملک میں لٹایا جا رہا ہے, یہ پیسہ پاکستان میں کیوں نہیں لٹایا گیا, پاکستان میں کتنی فاحشہ عورتیں جو ہے وہ غربت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں, ان کے اوپر یہ پیسہ نہیں لٹایا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے دبئی میں چھوڑ کے پاکستان میں لٹایا جائے اور وہاں فحاشی کو رواج دیا جائے, کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارا پیسہ بھی یورپ میں خرچہ ہوتا ہے. سعودی عرب کا جتنا پیسہ, جتنی عیاشی ان کی ہوتی ہے, وہ جو ہے یورپی ممالک میں ہوتا ہے, سارا پیسہ پھر وہیں جا کے خرچہ ہوتا ہے, انہیں کی ہوٹلوں میں خرچہ ہوتا ہے, انہیں کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے. چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ جو ہے افغانستان ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اس وقت جو ہے وہ امریکی چنگل سے آزاد نہیں ہے. اسی لیے آج کا جو آج دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے روابط بھی اسرائیل سے ہیں, ایران کے روابط بھی امریکہ سے ہیں, ورنہ اگر امریکہ سے جو ہے ایران کے روابط نہ ہوتے تو ایران کیسے زندگی گزارتا, کیسے جی سکتا تھا. ان تمام ہتھ کنڈوں کے بیچ میں ملک آزادانہ طور پر کیسے رہ سکتا ہے, وہ بھی مڈل ایسٹ کا ملک. تو یہ لوگوں کو تعجب ہے اور یہ تعجب ہونا بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے 8 سال کی جنگ دیکھی ہے. اور فرمائیں کہ یہاں پر بھی بہت سارے یہاں مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے جرنلزم سے جن کا تعلق ہے, اور جو لوگ جو ہے 30-40 سال سے مسلسل اخبارات پڑھ رہے ہیں, وہ افراد بھی ہیں, جو لوگ میری آواز دوسرے ممالک میں سن رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ جن لوگوں نے 8 سال کی جنگ نہیں دیکھی ہے, لیکن جن لوگوں نے 8 سال کی جنگ کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں کیا ہے اور جنہوں نے جو ہے 8 سالہ جنگ کو اچھی طرح سے تحلیل نہیں کیا ہے, ان لوگوں کے لیے بہت مشکل, ان کے لیے جو ہے ان باتوں کو سن لینا اور سمجھ لینا بہت آسان ہے, لیکن جن لوگوں نے 8 سال کی جنگ دیکھی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے ان باتوں کو قبول کرے. سوال یہ ہے کہ یہ 8 سالہ جنگ لڑی کیوں گئی, اور 8 سال تک ایک جنگ تاریخ عالم کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جو 8 سال تک مسلسل چلتی رہی. اتنی بڑی جنگ جو بارڈر کے اوپر باقاعدہ جنگی قوانین کے ساتھ لڑی گئی, چھاپا مارو جنگیں تو ہوتی ہیں لیکن 8 سال تک مسلسل جنگ چلنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, کوئی تماشا نہیں ہے. ہندوستان میں 71 میں جو جنگ لڑی تھی اس کا خمیازہ آج تک سنا بھگت رہی ہے. ایک مہینے کی جنگ کا بھگتان جو ہے سالہا سال بھگتا گیا, لیکن اندازہ لگائیے 8 سال کی جنگ کیوں لڑی گئی. अब जो लोग कहते हैं कि ईरान पर हमला होगा, इसराइल हमला करेगा, अमेरिका हमला करेगा, और बाज लोग कहते हैं कि कब होगा हमला, किस वक्त होगा, होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना नुकसान होगा, और नहीं होगा तो जो है क्यों नहीं होगा, और होना क्यों जरूरी है, नहीं होना क्यों जरूरी है, इसलिए कि इसराइल को अपनी बका के लिए ईरान को खत्म करना जरूरी है, ईरान पर जंग मुसल्लत करना जरूरी है या नहीं है। नहीं करेगा तो अपनी खबर खो देगा, और हमला करेगा तो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बका के लिए सामने वाले दुश्मन का खात्मा जरूरी है। अगर दुश्मन जब बाकी रहेगा तो फिर इसराइल जिंदा नहीं रह सकेगा इलाके में। अगर अपनी बका चाहिए तो ईरान पर हमला जरूरी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान पर हमला करेगा तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये सवाल लोगों के सामने है। तो ये सारे सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने 8 साल जंग नहीं देखी है। जो लोग कहते हैं कि हमला होगा, हम कहते हैं हमला हो चुका। जो लोग कहते हैं जीतेगा कौन, तो हम कहते हैं ईरान जीतेगा। कैसे कहते हैं, ईरान जीत चुका है, जीतेगा नहीं, जीत चुका है। हमला होगा तो हमला हो चुका है। कौन हारेगा, पूरी दुनिया हारेगी। कैसे हारेगी, हारेगी नहीं, हार चुकी है। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि सद्दाम को जंग के लिए बरगलाने वाले कौन थे, सद्दाम को असलाह किसने फराहम किया, सद्दाम को जो है लश्कर किसने फराहम किया, अफराद किसने, असलाह किसने दिया? क्या रशिया का असलाह नहीं देखा गया बॉर्डर पर, अमेरिका का असलाह नहीं देखा गया? इब्तदाई जंग में तो ईरान रशिया का भी मुखालिफ था, अमरीका का भी मुखालिफ था। ला शर्किया ला गर्बिया, जम्हूरिया इस्लामिया का नारा बुलंद किया गया था कि ला शर्किया ला गर्बिया, जम्हूरिया इस्लामिया, यानी ना हम शर्क की ताकत को मानते हैं, ना गर्ब की ताकत को मानते हैं, ना हम ईस्ट की ताकत को मानते हैं, ना वेस्ट की ताकत को मानते हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों की मुखालिफत करते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, दुनिया में कोई तहरीक भी अमरीकी ताकत और इसराइली ताकत के बगैर, रशियन ताकत के बगैर कोई इंकलाब वजूद में आ ही नहीं सकता जब तक कि इन दोनों ताकतों की मदद न ली जाए। कई लोगों ने इमाम खुमैनी से कहा कि आप किसकी तायद लेंगे, अमेरिका की तायद लेंगे या रशिया की तायद लेंगे, ईस्ट की तरफ झुकेंगे या वेस्ट की तरफ झुकेंगे? इमाम खुमैनी ने कहा, ना मैं ईस्ट की तरफ झुकूंगा, ना वेस्ट की तरफ झुकूंगा, ना मैं शर्क की तरफ झुकूंगा, ना गर्ब की तरफ झुकूंगा। तो लोगों ने कहा फिर आपको किस ताकत पर भरोसा है? तो उन्होंने बारहा यही कहा, तस्बीह और सजदे को उठा के कहा कि मैं इन दो ताकतों के बल बोते पर लड़ूंगा, एक नमाज की ताकत है और एक अल्लाह की ताकत है, उसकी इबादत की ताकत है। इस ताकत के बल बोते पर, अल्लाह के वजूद पर इतना यकीन, अल्लाह के वजूद पर इतना तवक्कुल, ये इनकलाब के असबाब में से, इनकलाब की कामयाबियों में से, इनकलाब की बुनियादों में से है कि जब शहीद मुताले कहते हैं, जिस वक्त मैंने पेरिस में इमाम खुमैनी से मुलाकात किया था तो उस वक्त अलग खुमैनी को मैंने देखा था, वो खुमैनी को नहीं जिससे हम 11 साल तक तालीम हासिल किए थे फैजिया में, वो खुमैनी नहीं, बल्कि मैंने एक नए खुमैनी को देखा कि जिसके अंदर मैंने 4 ईमान देखे अल्लाह के वजूद पर। ऐसा ईमान नहीं जो ऐसे आम मुसलमानों का ईमान होता है, ऐसा ईमान जो आसाने खुदा के अलावा किसी आम इंसानों में नहीं देखा जा सकता, ऐसा ईमान अल्लाह की ज़ात, उसकी ज़ात पर ऐसा तवक्कुल, और खुद अपने ऊपर वो भरोसा कि मैं ये काम कर जाऊंगा, और अपनी कौम के ऊपर भरोसा कि मेरी कौम मेरा साथ देगी, मेरी कौम और मेरी मिल्लत इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करेगी, उस पर ईमान और यकीन। ईमान खुमैनी को था। आज आप जाके किसी भी आलिम से कि जिनकी जड़ें शहर के अंदर पैवस्त हैं, उन लोगों से पूछें कि क्या कौम बदलेगी, तो कहेंगे नहीं, यकीन नहीं है कि बदलेगी, उनको यकीन नहीं है। अगर आप किसी भी बड़े आलिम से, किसी भी शहर के आलिम से पूछिए कि क्या आपकी कौम बदल सकती है, तो कहेंगे नहीं, नहीं बदल सकती है, ये कौम बदलने वाली नहीं है, ये मिल्लत बदलने वाली नहीं है, लाख आप इनको समझाए ये तब्दील होने वाले नहीं है, ये असल के बिगड़े हुए हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये कौम बदलने वाली नहीं है, ये कौम सुधरने वाली नहीं है, इसमें तबलीग करना बेकार है, इसमें कुर्बानी देना बेकार है, इसलिए कि ये कौम बदलने वाली नहीं है। इमाम खुमैनी से पूछा गया क्या कौम आपका साथ देगी, तो कहा मुझे कामिल यकीन है, मुझे अपनी कौम पर पूरा यकीन है कि ये लोग मेरा साथ देंगे। और जिस वक्त वो पेरिस से तेहरान में आए थे और उनसे इंटरव्यू देने वालों ने कहा कि आपको कैसे महसूस हो रहा है कि ये लाखों करोड़ों लोग आपकी ताईद में खड़े हुए हैं, तो इमाम खुमैनी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा है, इसलिए कि ये लोग मेरी ताईद में नहीं आए हैं, इस्लाम की ताईद में आए। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे लिए नहीं आए, इस्लाम के लिए आए, क्योंकि मैं इस्लाम का नाम ले रहा हूँ, ये लोग इस्लाम के लिए आए। इस्लाम के लिए और इस्लामी इंकलाब के लिए ये जो जोश और बलवला देखा गया, ये तारीख में 14 सदियों के बाद देखा गया। ये बलवला, ये जोश, ये बलवला तारीख आलम में कभी भी नहीं देखा गया था। इतने साल हा साल गुजर गए, तातारियों के हमले हुए, नमालों हलाकों के हमले हुए, इस कदर हमलों के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से फातिमीन ने मिस्र में हुकूमत कायम की थी मुहरीशियों ने, लेकिन वो हुकूमत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन कोई शी हुकूमत तारीख में नहीं आई थी, बाबवियान की हुकूमत आई, सफवियों की हुकूमत आई। देखिए, शियों की हुकूमत और है, शिया हुकूमत और है, शियों की हुकूमत और है, शिया हुकूमत और है। लोगों आज तक लोग ये नहीं समझ सके, लोग ये समझ रहे हैं कि शियों ने हुकूमत बनाई है, शियों ने हुकूमत नहीं बनाई है, कि हुकूमत हुकूमत अलवी है, ये हुकूमत हुकूमत इमाम जमान है, ये ईरानियों की हुकूमत नहीं है, ये इस्लाम की हुकूमत है। और खुमैनी ईरान का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा। ये बात मैं कई जगह पे कह चुका हूँ और मैं ईरानियों से बार बार कह रहा हूँ कि ये इंकलाब तुम्हारा नहीं है, ये इंकलाब हमारा है। इंकलाब ईरानियों का नहीं है, ये इंकलाब हमारा इंकलाब है। इंकलाब एक शिया आलिम लेकर आया है जो इस्लाम की मीरास है, ईरान की मीरास नहीं है। इस्लामी अगर ईरान की मीरास होती तो कोई और भी इंकलाब ले आता, लेकिन ये इंकलाब इमाम खुमैनी ने ले आया। और ये इंकलाब एक नजफ के तालिबे इल्म ने लाया है, नजफ के तालिबे इल्म ने लाया है। यानी इमाम खुमैनी का जो खमीर है वो ईरानी अफकार से नहीं बूंदा गया है, बल्कि वो इस्लाम के अफकार से बूंदा गया है। तभी तो इमाम खुमैनी ने कहा कि मैं ईरान में ईरान बचाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि इस्लाम बचाने के लिए आया हूं। मैं इस्लाम बचाने के लिए आया हूँ, मैं तशय्यों को बचाने के लिए आया हूँ। आज लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग ईरान की ताईद क्यों करें और ईरान के इनकलाब का जश्न क्यों मनाएं या इमाम खुमैनी की याद क्यों मनाएं, वो तो ईरान के आलिम थे। अजीजान गिरामी, वो ईरान के नहीं, पूरे मिल्लत इस्लामिया के आलिम थे। और उन्होंने जिस इस्लाम को अहिया किया है वो इस्लाम ईरानी इस्लाम नहीं है, ईरानी इस्लाम नहीं है, बल्कि मोहम्मदी इस्लाम है। और मोहम्मदी इस्लाम ईरान की मीरास नहीं है, आलम इस्लाम की मीरास है। यही वजह है कि इंडोनेशिया के मुसलमान इस वक्त ईरान की ताईद में उठ खड़े हुए हैं, मलेशिया में ईरान की इस्लाम की ताईद हो रही है। और जो इस्लाम इमाम खुमैनी ने पेश किया है वो हकीकी इस्लाम है, जिस पर खुराफात और नवालों कितने अफकार इस इस्लाम को छुपा चुके थे, कितने मुमालिक में इस्लाम का हकीकी चेहरा छुप चुका था। हर आदमी अपनी अपनी राय, अपना अपना नजरिया इस इस्लाम पर ला चुका था, असली इस्लाम का चेहरा मस्क हो चुका था। सबने अपनी अपनी तरफ से एक एक रंग इस्लाम का पेश किया था, अपनी अपनी सुन्नतों को दाखिल कर लिया था अपने अपने एतबार से। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो यही समझता हूँ। हर खतीब ने यही कहा, हर जाकिर ने यही कहा, हर आलिम ने यही कहा कि इस्लाम कुछ सोचता हो तो सोचता होगा, तारीख में हो तो हो या ना हो, लेकिन मिजाज मेरा यही कहता है, तबीयत मेरी यही कहती है। तबीयत शायराना है, इस्लाम को शायराना रंग दिया गया था, इस्लाम को तखय्युलाना रंग दिया गया था, इस्लाम तखय्युलात का पैगर बन चुका था, हकीकी इस्लाम खत्म हो चुका था, तखय्युलाती इस्लाम वाले बन चुका था।
اب حقیقی اسلام کا چہرہ کون پیش کرے کہ اصل اسلام کیا ہے؟ کھلینی سے لے کر خمینی تک جو حقیقی اسلام ہمارے مراجع نے پیش کیا تھا وہ اسلام جو ہے وہ چھپ چکا تھا, اور ہمارے اور آپ کا اسلام, انجمنوں کے ظہور کا اسلام, مرثیہ خانوں کا اسلام, زاکرین کا اسلام, شعرا کا اسلام اس قدر غالب آ گیا تھا کہ محمدی اسلام چھپ چکا تھا, علوی اسلام چھپ چکا تھا, حسنی افکار اور حسینی افکار چھپ چکے تھے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
زندہ ہے خمینی
زندہ ہے,
رہبر کی شکل میں
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی
زندہ ہے,
افکار خمینی
زندہ ہے,
اسلام کو اگر عزت ملی, اس دور میں اگر علماء کو عزت ملی ہے, مجتہدین کو اگر عزت ملی ہے, چاہے وہ ایران میں ہو کہ عراق میں ہو, لبنان میں ہو کہ سیریا میں ہو, اگر کوئی امامہ سر اٹھا کے آج جی سکتا ہے تو وہ امام خمینی کی بدولت ہے. اگر امام خمینی نے امامے کی حرمت کو باقی نہ رکھا ہوتا تو آج بحرین کا عالم سر اٹھا کے نہ دیتا. آج اگر عراق میں آیت اللہ سیستانی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے, اور اگر آج عراق میں سید الحکیم کا نام عزت سے لیا جاتا ہے, شیخ بشیر کا نام اگر عزت سے لیا جاتا ہے, شیخ فیاض کا نام اگر عزت سے لیا جاتا ہے تو وہ صرف امام خمینی کی دین ہے. اگر یہ انقلاب کامیاب نہ ہوتا تو نہ بحرین میں, نہ عراق میں, نہ سیریا میں, کہیں پر بھی نام لیوا موجود نہ ہوتا. سلوات ہے پہلی مرتبہ جو ہندوستان میں دیکھا ہوں وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے, اس وقت بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے. یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ ایران کا اسلام ایران کی حد تک محدود ہے, ایران کی فکر ایران کی حد تک محدود ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, یہ تعلق آج بتانا ضروری ہے. اور وہ اس لیے کہ جو ہے یہ جو فکر ہے یہ فکر ایرانی فکر نہیں ہے, اسلامی فکر ہے. ایران کو اگر تقویت ملی ہے تو اسی فکر کی وجہ سے. اگر ایرانیوں کو سکون ملا ہے, اطمینان ملا ہے, تو وہ صرف اور صرف اس فکر کے نتیجے میں. آج آپ دیکھیے مڈل ایسٹ میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, ہر ملک چل رہا ہے سوائے ایران کے, اور ہر کسی کو ڈرایا جا رہا ہے داعش کے نام سے, القاعدہ کے نام سے, طالبان کے نام سے. کوئی ملک اگر ڈر نہیں رہا ہے تو وہ ایران ہے, اس لیے کہ ایران نے کہا کہ ہم داعش کے باپ سے جنگ لڑ چکے ہیں, داعش تو اولاد ہے, یہ تو بچے ہیں, یہ تو جو ہے یہ تو سانپ کے سپولے ہیں, ہم سانپ سے جنگ لڑ چکے ہیں, ہم امریکہ اور رشیا سے جنگ لڑ چکے ہیں, ہم دنیا کی ساری طاقتوں سے اس وقت جنگ لڑ چکے ہیں جب وہ مقام عروج پر تھے, ہم نے ان کے شباب میں ان کے سنگوں کو نبڑایا ہے, تو آج ان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے ان طاقتوں کو اس وقت زیر کیا ہے جب وہ عالم شباب میں تھے. اب تو امریکہ کی حالت, جیسا کہ میں اب کے جلسوں میں کہا کہ امریکہ کی صورت دیکھنا ہے تو اوباما کی حالت دیکھ لو, جس طرح سے امامت سوکھا ہوا ہے, چلا ہوا ہے, اسی طرح سے یہ حالت جو ہے امریکہ کی ہو رہی ہے. امریکہ بھوکا پیاسا ایک جو ہے کمزور اور ناتواں شخص کی شکل میں نظر آ رہا ہے, وہ گورا گھومٹا امریکہ ختم ہو چکا ہے, وہ تازہ دم امریکہ ختم ہو چکا ہے. رشیا کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. 35 سال پہلے کسی کو یقین نہیں تھا کہ امریکہ اور رشیا جیسی طاقتیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, اور ایران جو اتنا کمزور ہے, جو ابھی جو ہے گہوارے میں ہے, یہ گہوارے کا بچہ ایک دن جوان بھی ہوگا. ان کو ڈر یہی تھا کہ اگر یہ بچہ جو کمزوری میں گہوارے میں کلے اشتر کو چیر رہا ہے, کہ جوان ہو کے کیا کرشمہ دکھائے گا.
جو گہوارے میں یہ جذبات ہے یہ احساسات ہے کہ گہوارے میں رہ کر جو ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کو ختم کیا ہے. اس زمانے میں انقلاب آنے کے 6 مہینے کے بعد اتنی بڑی جنگ جو ہے لادی گئی, اس کے باوجود کامیابی حاصل کی گئی. آج تو 36 برس کا نوجوان ہے, اس 36 برس کے نوجوان سے کیوں کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ یہ تو للکار رہا ہے اور ایک جو ہے رجس سے بلا رہا ہے, پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے, لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ طاقت جو ہے فکر کی طاقت ہے, یہ طاقت جو ہے وہ جوڑے بازو کی طاقت نہیں ہے, یہ طاقت جو ہے ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہو تو بے دل بھی لڑتا ہے مجاہد. ایران کو اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا کو اسلحے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مجاہد کو ضرورت نہیں ہوتی, مومن کو ضرورت نہیں ہوتی اسلحے کی. یہ بات ثابت کی جا چکی ہے. اور عزیزان گرامی, انقلاب کو انقلاب کی پذیرائی ہر ملک میں کی گئی سوائے بعض ممالک کے, جس میں بد نصیب ہندوستان بھی ہے, بد نصیب پاکستان بھی ہے. پاکستان کو اللہ نے قائد دیا تھا, ایک عظیم قائد دیا تھا امام خمینی نے, جسے اپنا بیٹا کہا تھا, اپنا فرزند کہا تھا. حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن پھر بھی اویس کرنی کی طرح ایک جذبہ رکھتے تھے عارف حسین الحسینی. عارف حسین حسینی درحقیقت پاکستان کے لیے ایک ایسا رہنما تھے کہ اس ملت کو نجات دینے کے لیے آئے تھے, لیکن پاکستان کی نصیب خراب تھی. پاکستان کے شیعہ اس قدر عالم شباب میں نہیں تھے کہ وہ ترک کر سکیں, وہ تو بالکل ناتواں تھے, وہ تو بالکل جو ہے چھوٹے بچوں کی طرح تھے, نادان تھے, عارف حسینی کی عظمت کو سمجھ نہیں سکے. جس وقت عارف حسینی سے استعفی مانگا تھا علماء نے, تو عارف حسینی نے کہا تھا لاؤ قلم اور کرتاس, میں ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں. سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا, کہا ایسا لیڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی استعفی کے لیے مطالبہ کرے اور اسی وقت استعفی لکھنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن آج کے صدر سے, جو آج کا صدر ہے موجودہ, ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہٹیے, استعفی دیجئے, تو کہا کہ آپ ہی نے تو قانون پاس کیا تھا. اس کے بعد پاکستان کی ملت نے قانون پاس کیا تھا کہ صدر تحریک جعفری سے کوئی بھی استعفی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے, یہ قانون میں لکھا گیا ہے. عارف حسینی سے استعفی کے مطالبے کے بعد لوگوں نے یہ قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی صدر سے استعفی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ صدر خود نہ استعفی پیش کرے. اسی قانون سے اب موجودہ صدر فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سوال یہ بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی لیڈر بن بھی نہیں سکتا تھا پاکستان کا. پاکستان کو جس لیڈر کی ضرورت تھی وہ لیڈر اب موجود نہیں ہے, اس لیے کہ عوام اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ ویسا لیڈر ان کو مل سکے. اور اگر ویسا لیڈر نے مل جائے تو اس کو شہادت کا جام پینا پڑتا ہے, جیسا کہ عارف حسین الحسینی کو شہادت کا جام پینا پڑا, اس لیے کہ وہ ملت اس لیڈر کی لائق نہیں تھی, عارف حسینی کے لائق نہیں تھی. ہندوستان میں بھی یہی ہوا, ہندوستان میں انقلاب کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی. آج 26 برس کے بعد لوگوں کو انقلاب یاد آ رہا ہے, آج لوگوں کو امام خمینی یاد آ رہے ہیں. 26 برس تک کہاں تھے وہ لوگ کہ جب انقلاب آیا تھا, اگر اس وقت انقلاب کی تائید ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ بدل گیا ہوتا اور شیعوں کی حالت سدھر گئی ہوتی اور شیعوں کی ایمانی کیفیت اس قدر بلند ہو جاتی کہ دوسرا حزب اللہ ہندوستان کے اندر وجود میں آ جاتا, جو ملک کی حفاظت کرتا, جو ملت کی حفاظت کرتا, جو ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچنے نہیں دیتا. آج ہمارا ملک بک رہا ہے اغیار کے ہاتھوں میں, لیکن کوئی نہیں ہے جو ملک کی حفاظت کرے. اگر یہاں کے شیعہ بیدار ہوتے تو پھر ہمارے ملک کی کیفیت کچھ الگ ہوتی, آج ہمارے ملک کی حیثیت کچھ الگ ہوتی. لیکن یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے غفلت بڑھتی. اور یہاں کے جو قدیم ایرانی تھے, میں انہیں بھی معاف نہیں کروں گا, بلکہ میں انہیں بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ جس وقت ایران میں انقلاب آیا تھا اس وقت ایران کے یہ چائے بیچنے والے, کیونکہ یہ خود نہیں جانتے تھے کہ اصل میں انقلاب کیا ہے, یہ لوگ پڑھائی لکھائی سے دور تھے, یہ لوگ جو ہے انقلاب سے دور تھے, یہ لوگ شاہ کے زمانے میں آئے ہوئے تھے. 1971 میں یہاں پر جو ہے کانسولیٹ کھلا ہے, تو انقلاب جو ہے 79 میں آیا, تو 8 سال تک یہ شاہ کا پیسہ کھا رہے تھے. شاہ کا پیسہ کھانے کے بعد یہ لوگ شاہ پرست ہو گئے تھے, اور یہ شاہ پرست علماء یہ کہہ رہے تھے کہ سب بولا شاہ اچھا, ہم بولا شاہ اچھا, لوگ بولے شاہ برا, ہم بولا شاہ برا, لیکن کسی نے بھی حقیقت میں نہیں پہچانا کہ شاہ اچھا تھا یا برا تھا. لوگوں نے کہا اچھا, ہم نے کہا اچھا, لوگوں نے کہا برا, لیکن علماء نے صحیح پکچر ایران کی پیش نہیں کی, صحیح چہرہ پیش نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایرانی اسلام, جو ایران کے اندر جو اسلام ایران کے لیے نہیں آیا تھا, میں نے بارہا یہ کہا, ایران میں اسلام آیا, اسلامی لہر پیدا ہوئی, لیکن ایران میں پیدا ہوئی, ایران کے لیے نہیں پیدا ہوئی, یہ تو پوری دنیا کے لیے تھا. امام خمینی کہتے تھے کہ ماہین انقلاب را صادر ماہین کر, ہم اس انقلاب کو دنیا جہان میں بھیجیں گے, اس سے دشمنوں کو جو ہے قدشہ لاحق ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود ایران میں امام خمینی کو نہیں سمجھا گیا, ایرانیوں نے امام خمینی کو نہیں پہچانا, بلکہ ایران کے اس دور کے جو حاکم تھے, جو اس دور کی پارلیمنٹ تھی, وہ خود امام خمینی کو نہیں سمجھ سکی, اور ان کے افکار کو نہیں سمجھ سکی, ان کے نظریات کو نہیں سمجھ سکی. آج کا ایران بھی شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امام خمینی کی فکر کو پہچان نہیں سمجھ سکے اور سمجھ نہیں سکے. امام خمینی کی فکر کا نام لے کر اور ان کے خط امام پر رہنے والے آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو جیل میں بیٹھے ہوئے وہ خط امام کا نام لینے والے لوگ تھے, جو سب سے زیادہ امام کے راستے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے تھے, وہی لوگ آج انقلاب کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گئے. تو عزیزان گرامی, انقلاب کو نقصان بہت سارے انقلابیوں نے پہنچایا, انقلاب کو نقصان بہت سارے وہ دعوے داروں نے پہنچایا کہ جو خط امام کے دعوے دار تھے, جو راہ امام کے دعوے دار تھے, انہوں نے امام خمینی کی فکر کو نہیں سمجھ سکا, جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. اور ایسے ہی نقصان ہندوستان کے شیعوں نے اٹھایا, اتنا بڑا نقصان ہندوستان کے شیعوں نے اٹھایا ہے کہ جس کا جبران آئندہ 30 سال میں بھی مشکل ہے. آئندہ 30 سال تک بھی یہاں کے شیعہ سمجھ نہیں سکیں گے, کیونکہ ابھی تک بھی یہاں کے شیعہ جو ہے ان کی نظر جو ہے عراق کے شیعوں پہ لگی ہوئی ہے. وہاں سے ان کو لیڈر چاہیے, ان کو لیڈر چاہیے, نجف سے لیڈر چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں, وقت ختم ہو رہا ہے اور جو ہے ہمارے حضور مقرر اس وقت باقی, اس لیے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ آپ کے درمیان میں حائل رہوں. اس وقت جو انقلاب آیا ہے یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم تھا کہ نجفی فکر, دیکھیے عراق کے اندر دو حوضے رہے, ایک سامرہ میں حوضہ رہا ہے, ایک نجف میں حوضہ رہا ہے. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں, چونکہ آپ خصوصی مجمعیں, یہ بات میں ہندوستان کے دیگر شہروں میں نہیں کہتا ہوں, یہ بات صرف آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ دو فکر تھی عراق کے اندر, ایک نجفی فکر تھی اور ایک سامرائی فکر. ایک حوضہ نجفی حوضہ تھا, ایک حوضہ سامرائی حوضہ تھا. سامرائی حوضے کے اندر یہ فکر تھی کہ شیعوں کے ساتھ سنیوں کو بھی ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے, یعنی ان کی فکر میں وسعت پائی جاتی تھی, ان کی نظریات میں وسعت پائی جاتی تھی, وہ لوگ فلسفے کے حامی تھے, جبکہ نجف کے علماء فلسفے کے حامی نہیں تھے. بابر الصدر کی مخالفت سب سے زیادہ نجف میں کی گئی, کیونکہ بابر الصدر نے فلسفت نہ لکھی, بابر الصدر نے جو ہے اقتصاد نہ لکھی, اور یہ دونوں کتابیں بابر الصدر چاہتے تھے کہ علماء نجف کے نام سے چھاپی جائے, جبکہ علماء نجف راضی نہیں ہوئے کہ ان کتابوں پر ہمارا نام لکھا جائے, اس لیے کہ نجف کے علماء نہیں چاہتے تھے کہ سیاسی کتابیں یا اقتصادی کتابیں ہمارے نام کے ذریعے سے شائع ہو, اور فلسفے کو وہ لوگ حرام سمجھتے تھے. یہی نجفی فکر رکھنے والے لوگ, فیضیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ امام خمینی کے فرزند جب پانی پیتے تھے تو اس پانی کو کے کٹورے کو دھو کے یہ لوگ پانی پیتے تھے, کیونکہ اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے, اس کا باپ فکری باتیں کرتا ہے, اور جو ہے یونانی فلسفہ اور گریس کا یونانی فلسفہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے. یہ اسلامی دنیا کا اٹھا ہوا علم نہیں ہے, بلکہ یونانی افکار کو اسلامی حوزے میں پڑھانا حرام ہے. یہ باتیں کہی جاتی تھیں اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ امام خمینی چونکہ سامرائی فکر کے حامل شخصیت تھے، اور یہ انقلاب ایک ایسے شخص کے ذریعے سے آیا کہ جو فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، علم کلام بھی پڑھاتے تھے، جو فکری علوم کو پڑھایا کرتے تھے، اور جنہوں نے ابن عربی جیسے افکار کی تائید کی تھی بلکہ اس کی توجیہ کی تھی اور اس نظریات کو رد نہیں کیا تھا، حوزے نے اتنی وسعت عطا کی تھی کہ جہاں پر تفسیر قرآن بھی ہونے لگی تھی اور علم اخلاق کے دروس بھی ہونے لگے تھے، یہ سب امام خمینی کی دین ہیں۔ اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں شہید مطہری کہتے ہیں کہ اس زمانے میں الہادی افکار کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ اگر امام خمینی جیسے استاد ہمیں نہ ملتے تو شاید ہم بھی الہادی فکر کی نظر ہو جاتے اور مارکسزم کی فکر کی نظر ہو جاتے۔ اگر ہمیں کسی نے نجات دی ہے تو وہ امام خمینی کی ذات ہے۔ امام خمینی نے علماء کو بچایا ہے، حوزے کو بچایا ہے، مفکرین کو بچایا ہے، اور ایک سالم فکر اور صحت مند فکر کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو چاند بخشی ہے۔ تو جو فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، جو خرافاتی نظریات رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی امام خمینی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ کبھی بھی امام خمینی کو پسند نہیں کر سکتے کہ جن کے ذہن میں خرافات بیٹھی ہوئی ہیں، کہ جن کے ذہن میں اتحاد نظریہ نہیں ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہنا چاہتے، وہ لوگ امام خمینی کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے۔ نام لینا اور بات ہے، ان کے خیالات اور ان کے افکار کی تائید کرنا یہ الگ بات ہے۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔